الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه محترم بزرگوں اور معزز بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں ان دو آیتوں میں اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے لیے اجتماعی ذمہ داریاں اور اجتماعی زندگی اور معاملات کے اصول اس کے طریقے اور کس طریقے سے اجتماعی ذمہ داری مسلمانوں کو بجا لانی چاہیے اس کے قاعدے ان دو آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائے ہیں. پہلی آیت میں فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں. ان تؤدوا الامانات الى اهلها, کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو. یہ کہنے میں تو مختصر سا جملہ ہے, چھوٹی سی بات ہے کہ امانت حقدار کو ادا ہونی چاہیے, جس کی امانت ہے اس کو واپس ہونی چاہیے. لیکن اس جملے کے ذیل میں اور گہرائیوں میں وہ حکمت اور دانائی کے سمندر پیوستہ ہیں کہ انسان کے گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طور طریقے سے لے کر ملی امانت, اجتماعی امانت, اور وہ امانت کے جس میں پوری کی پوری امت کی امانت داری کا واسطہ ہو, معاملہ ہو, وہ بھی اس حکم کے اندر شامل ہے, موجود ہے. امانت کی ادائیگی کیا چیز ہے؟ اور امانت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو اس دنیا اور کائنات میں امین گزرے ہیں, امانت داری کے اعلی ترین معیار والے لوگ گزرے ہیں, ان کو انبیاء اور مرسلین کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری تک اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دین کی, شریعت کی یا تکوین کی امانتیں عطا فرما دیتے تھے. اور پھر انبیاء اور مرسلین کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ من وعن بغیر کسی تبدیلی کے اور بغیر کسی اس میں تغیر کے یا تحریف کے اللہ تعالیٰ کے احکام انسانوں تک پہنچا دیں, لوگوں تک پہنچا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے تنگ کیا اور آپ کی بات نہیں مانی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو تبلیغ اور تقریر فرمائی اس میں بھی فرمایا ان ادو الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندو اپنی امانتیں مجھے دے دو. انی لکم رسول امین, اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب کسی کو بھی حکومت دی جاتی ہے یا انتخاب میں حصہ لینے کے لیے پرکھا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے, تو اس کو ایک ایسی ڈگری دی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص صادق اور امین ہے. اور جو شخص ناپسندیدہ ہو یا بوجوہ اس کو انتخاب میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دینی ہوتی تو کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں صاحب صادق اور امین نہیں رہے. اور غالباً ابھی موجودہ دور کی حکومت نے اس شق کو ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی انسان صادق اور امین نہیں ہو سکتا سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ جاننا ایک مشکل کام ہے, ایک مشکل امر ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور آپ کی شان, آپ کی عظمت, آپ کے احترام کو بروئے کار رکھ کر کیا گیا ہے, یا یہ فیصلہ اس آڑ میں اسلام اور مسلمانوں کی تعلیمات سے بیزاری کا نتیجہ ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں. لیکن یہ فلسفہ یا یہ قاعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور صادق اور امین نہیں ہو سکتا, کیا یہ قول, یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرما دیا, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جو امانتیں آپ کے ذمے ہیں وہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دیں, پہنچا دیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب فیصلہ کرتے ہوں, جب پنچایت کرتے ہوں, جب جرگہ کرتے ہوں, جب عدالت لگتی ہو, اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے, انصاف کے تقاضوں کے مطابق حکم کیجئے. اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ, اللہ تعالیٰ بہترین نصیحت کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے, اس کا ایمان کامل نہیں ہے, اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہے. اور ولا دین لمن لا عہد له, جس شخص میں پاسداری نہیں ہے عہد کی, کمٹمنٹ نہیں ہے ایگریمنٹ کی, اور اپنے کیے ہوئے الفاظ اور کلمات کے وہ ذمہ دار نہیں بنتے, فرمایا لا دینا, اس آدمی کا دین معتبر نہیں. جس آدمی کا دین اور مذہب اور دینداری, عبادتیں, شرائع پر اعمال, یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, کمال والے نہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں ہے, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے بارے میں کہ حضرت قیامت کب ہوگی, کیسی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعة, جب نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں اہم معاملات دے دیے جائیں گے, حکومت دے دی جائے گی, حکمرانی دے دی جائے گی, تو پھر قیامت کا انتظار کرنا, آخرت کا انتظار کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہماری امت کی تعلیمات وہ اس لیے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور یہ فلسفہ یہ بات اپنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ تعالیٰ نے صفات رکھی تھیں، خصوصیات رکھی تھیں، آپ کی شان اور عظمتیں رکھی تھیں، وہ تو آپ ہی کے لیے تھیں اور ہمیں ان خصوصیات سے کوئی چیز نہیں چاہیے، ان کرامات سے، ان معجزات سے ہم مستغنی ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یا اس کا عقیدہ یہ ہے تو سمجھ لے کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت مبارکہ میں اسوہ حسنہ، ایک ایسے قابل تقلید زندگی اور ایک ایسا عظیم سیرت گزری ہے کہ ایک مسلمان کے لیے پوری زندگی گزارنے کا جو اصول ہے، یا وہ یہ چاہے کہ میری زندگی دنیا میں بھی عزت سے گزرے، عافیت سے گزرے، اللہ اور رسول کی خوشنودی اور احکام کے ساتھ گزرے، تو وہ سیرت نبویہ کو اپنائے گا۔ اور پھر جو اصل زندگی ہے آخرت کی، اصل جنتیں ہیں آخرت کی، اصل وعدے انعامات ہیں آخرت کے، اگر کوئی شخص اس آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے انعامات اور اکرامات چاہتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے، تو اس کے حصول کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بروز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جماعت کو دیکھیں گے، ایک ایسے گروہ کو دیکھیں گے جو دیکھنے میں مسلمان ہوں گے اور دیکھنے میں ان میں سنتوں والی علامات بھی موجود ہوں گی، لیکن ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، جہنت کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امتی ہیں، یہ میرے مسلمان ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انہم قد ارتدوا بعدک او انہم قد احدثوا بعدک، مختلف الفاظ روایات میں موجود، یا تو یہ کہ یہ آپ کے بعد دین سے پھر گئے تھے، دین اسلام اور شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، اس اسلام اور شریعت سے یہ ہٹ گئے تھے، کسی اور راستے پر چل پڑے تھے، یا یہ کہ انہوں نے دین میں ایسی چیزیں گھڑ لی تھیں جن کا تعلق آپ سے نہیں تھا، انہوں نے ایسی بدعات گڑھ لی تھیں دین میں جو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق نہیں تھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے بس ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس عظیم نقصان سے حفاظت فرمائے، آزن اللہ منہا و ایاکو۔ کیوں؟ دیکھنے میں وہ مسلمان تھے اور دیکھنے میں ان میں سنتوں کی علامات اور ان میں دینداری کی علامات بھی موجود تھیں، لیکن اقتداء سنت نہیں تھی، اتباع سنت نہیں تھی، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تدعون الى الخير. قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ جو آخری امت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں. صرف اپنی ناؤ بچانے کی فکر میں نہیں رہتے, بلکہ دیگر مسلمان جن کے ڈوبنے کا خطرہ ہے, جن کے غرق ہونے کا اندیشہ ہے, ان کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی بچانے کی تدبیر کرتے ہیں. تو یہ خیر کیا چیز ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خیر کی طرف دعوت دیتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اتباع القرآن و سنتی. خیر کا مطلب قرآن کریم کے اتباع ہے, اور خیر کا مطلب میری سنت کی پیروی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ چور دروازہ کہ جی ہم تو گناہگار لوگ ہیں, اور جو پہلے لوگ گزرے تھے وہ تو اللہ کے ولی تھے, وہ تو صحابہ تھے, وہ تو ائمہ کرام اور محدثین تھے, وہ تو انبیاء و مرسلین تھے, لہذا ہم ان جیسے ہو بھی نہیں سکتے, تو ان جیسے نہیں ہو سکتے کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اگر ہم کوشش بھی نہ کریں اور ہم یہ بھی اعلان کر دیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ہم امتی ہیں, تو کیا اسلام کا وہ اصول اور اسلام کی آمد کا فائدہ صفر نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے تو اتباع چھوڑ دی, تو کیا فائدہ ہوا قرآن کے نزول کا, احادیث کی حفاظت کا, فقہ کی تدوین کا؟ ہاں, ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے, اور وہ جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ امانت, امانت کے تقاضے, امانت کے اصول, امانت کے جو خصوصیات ہیں, اگر وہ سیکھنے ہیں تو ہمارے حکمرانوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے اصول, علیاذ باللہ واستغفر اللہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے. لیکن قرآن اور سنت اور شریعت وہ اٹل ہے, وہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گی, یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا یقین ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے محمد, تیرے رب کی قسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں, آپ کے رب کی قسم, جب تک یہ اپنے فیصلے اور اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ دین پر قائم نہیں, اس وقت تک یہ شریعت میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہے. اور یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی. خاکم بدہن, اب میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ علماء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت حیات کے بعد کسی کو ظاہری طور پر منافقت کا تہمت دینا یا منافقت کا الزام لگانا یہ جائز نہیں ہے, الا یہ کہ وہ علی الاعلان مسلمانوں سے غداری کرے, مسلمانوں کے اصول اور مسلمانوں کے ضوابط کے خلاف چلے, تو یقیناً وہ منافق ہے. لیکن علماء نے یہ بیان کیا, خصوصاً امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، حضرت پہ وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل امین آتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالی جو بھی نازل فرما دیتے تھے وہی حضرت باگے بتلاتے تھے، کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، یہ مقتدا ہے، اور اسی کے جو زندگی کے پہلو ہیں ان پہلوؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہ مسلمانوں کا اصل وظیفہ ہے. علماء اہل دین اولیاء اللہ اور بڑے بڑے مصلحین مرشدین، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور جن حضرات نے حضرت والد محترم رحمت اللہ علیہ کو قریب سے دیکھا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت ہمیشہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش میں رہتے تھے، ہمیشہ وہ اعمال اپنانے کی کوشش فرماتے تھے جو سنت سے ثابت ہوتے تھے. لیکن اب تو گنگا الٹی بہنا شروع ہو چکی ہے اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی کچھ چیزیں ضروری ہیں، فرائض ہیں، ان پر عمل کر لیجئے، اگر فرائض پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو مزید تفاصیل ہیں، سنتیں ہیں، آداب ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آخر کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنتوں کی تاکید کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مستحبات اور نوافل اور ایسے وہ اعمال جو نہ فرض تھے نہ سنت تھے بلکہ وہ ایک نیکی ہوتی تھی، ایک بھلائی ہوتی تھی، اس پر عمل کرنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم دیتے تھے. بات پہ ذرا غور کیجئے گا، جب یہ صورت ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اپنے شاگردوں کو سنتوں پر اور نیکیوں پر، معروف پر، بھلائیوں پر، تقوی پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، تو اس کا جو نتیجہ تھا، اس کا جو رزلٹ نکلتا تھا، وہ نکلتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں. مجدد الفزانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور وحی کے روب کی وجہ سے، وحی کی عظمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کو پسینے آتے تھے، آپ کو بخار ہونے لگتا تھا، تو حضرت خدیجہ نے اس صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی عظیم اور زبردست تسلی دی. اور وہ مشہور و معروف ہے، حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غمخواروں کا ساتھ دیتے ہیں، مشکلوں میں جو ہوتے ہیں ان کی غمخواری کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. یہ پوری کی پوری تقریر بخاری مسلم ترمذی میں موجود. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کا ارادہ کر کے نکلے تھے اور راستے میں مکہ مشرکین کے ایک سردار ان کو ملے تھے، ابن دغنہ، اس ابن دغنہ نے جو حضرت ابو بکر کو تقریر کی ہے وہ تقریر ہو بہو وہی ہے جو تقریر حضرت خدیجہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تھی. یہ حسن اتفاق کیسے ہے کہ یہاں خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دے رہی ہیں وہی تسلی ابن دغنہ ابو بکر کو دے رہے ہیں. اس نقطے کے جواب میں شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل جسم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جسم کا عکس تھے، اس جسم کی شبیہ تھے. آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے میں جو تصویر نظر آتی ہے وہ آپ کی صورت ہے، وہ آپ نہیں ہے. تو بلا تشبیہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت انور آئینے میں سامنے کر دی جائے تو اس میں جو نظر آنے والی صورت ہوگی، جو عظیم سیرت ہوگی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس موضوع کو آخر میں ہم ملائیں گے کہ اس کیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حکم فرما چکے ہیں کہ ہم امانتیں ان کے حقداروں کو دے دیں، ہم امانتیں حقداروں کو ادا کر دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، اور آپ کی طبیعت کی ناسازی کل 14 دن تھے، صرف 14 دن آپ بیمار رہے، آپ کی طبیعت ناساز رہی اور 14ویں دن آپ کا انتقال ہو چکا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت آگے پہنچائی ہے، اس امانت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے امین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. غار ثور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور مشرکین مکہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہی موجود تھے. اور کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر بہت سارے سوراخ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوراخوں میں اپنی پگڑی کے ٹکڑے لگا دیے تھے اور ایک ٹکڑا، ایک سوراخ خالی رہ گیا تھا جس میں ڈالنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا انگوٹا وہ رکھ دیا تھا. کیا محبت ہے اور کیا عقیدت. آج شاگرد استاذ کو یہ ایک دعوت کر لے، اس کو پانی پلا دے، 2-4 منٹ اس کی خدمت کر لے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل و اکمل، عظیم اور عظمت والے، اور ایسے انقلابی شیخ اور استاذ اور مربی جہان میں دیکھا ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ حضرت کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے اور رنگ سرخ ہو رہا تھا, پیلا ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابوبکر کیا وجہ ہے, بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, حضرت سوراخ کے اندر کوئی چیز ہے اور وہ مجھے کاٹ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ نکال دو, سوراخ سے انگلی نکالو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا, اس پر قرآن کی آیات پڑھی, اور اس کے اثر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فائدہ ہوا اور ان کو صحت ہو گئی. اور روایات میں آتا ہے کہ اس سانپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا ہے, بات کی ہے. لوگ بڑا منہ بناتے ہیں کہ جی بات کیسے ہوئی ہے, پہلے اس بات کو مکمل کرتے ہیں پھر اس نقطے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھی, میرے دوست ابو بکر کو کاٹ لیا. تو اس سانپ نے آپ کو جواب دیا کہ حضرت مجھے آپ کی تشریف آوری کی خبر مل چکی تھی, نبی آخر الزمان کی مبعوث اور آنے کی خبر مجھے مل چکی تھی, اور میں ایک زمانے سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا, آپ سے ملاقات کا شوق تھا, آپ کو دیکھنے کا, زیارت کرنے کا شوق تھا. اور جب این ٹائم آ گیا, اصل موقع آ گیا, تو ان صاحب نے میرا راستہ بند کر دیا, اس لیے میں نے ان کو کاٹا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دم بھی کیا, دعا بھی کی اور تسلی بھی دی. حال یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانور نے پیغمبر سے بات کی, کیسے کی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, عرب ہیں, اور جو دیگر مخلوقات ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے بات چیت کی, فہم شعور نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں, آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, رسالت اور نبوت کا سلسلہ وہ آپ کی بعثت کے بعد رک گیا ہے, ٹھہر گیا ہے. اب اس کے بعد کسی اور پیغمبر, کسی اور رسول نے آنا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین کا مجموعہ ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنکھ خوبہ حمد عرب تو تنہا داری. فارسی والے کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عجیب معجزات بھی دیے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے مردے زندہ ہو جاتے تھے, لیکن یہ تمام خوبیاں اگر کسی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ وہ میرا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرماتے تھے, زمانوں کا خلاصہ وہ میرا ہے, زمانوں کا خلاصہ وہ میرا ہے, اسلام کا خلاصہ وہ میرا ہے, شریعت کا خلاصہ وہ میرا ہے, اسلام کا گولڈن ایج وہ میرا ہے. اور جب زمانوں کا خلاصہ ہوتا ہے اور جب خیر القرون ہوتا ہے تو اس کو ایسی خیر القرون نہیں کہہ دیتے. خیر القرون کی خیر القرون ہونے کی کوئی دلیل ہوتی ہے, اور وہ دلیل کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اے پیغمبر، اے محمد، ہم نے آپ کو کسی کا باپ بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہاں ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور کیسا رسول، جو آخری ہے، جن کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، تو اس لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین تھے، آپ اس زمانے کی وجہ تھے کہ گائیں بھی بات کرتی تھی، بھیڑیا بھی بات کرتا تھا، اونٹ بھی بات کرتا تھا، اور سانپ نے بھی بات کی ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں آئے یا سمجھ میں نہ آئے اس پہ کوئی چیز موقوف نہیں ہے، لیکن یہ بات اٹل ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، جو زمانوں کا خلاصہ ہے وہ میرا ہے، اور جب زمانوں کا خلاصہ ہوتا ہے اور خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں، تو درخت کا تنا بھی روتا ہے، لکڑی بھی آواز دیتی ہے، کنکر بھی آواز دیتے ہیں، اور جانور کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ بھی باتیں کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ آپ امانتوں کو ان کے اہل تک دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عباس بھی موجود تھے اور حضرت حمزہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے رشتہ دار اور قریبی دوست اور ساتھی بھی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امانت دی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کمزور ہیں، بات نہیں کر سکتے، جب نماز پڑھائیں گے آواز نہیں نکلے گی. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، میں یہ سب باتیں جانتا ہوں، انتن نصواحب یوسف، جیسے یوسف کو کچھ خواتین نے تنگ کیا تھا اسی طرح ہمیں بھی کچھ خواتین تنگ کر رہی ہیں. فرمایا میں نہیں مانوں گا. مسلم کی روایت میں ہے، اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر، اللہ تعالی نہیں مانتے کہ ابو بکر کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی امامت کرے، مسلمانوں کی کوئی یعنی قیادت کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں ہے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو رہے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ امانت دے دی تھی. ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عمر سے آ کے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، اتنے سخت آدمی ہیں عمر اور اتنے شدید ہیں، اور آپ نے ان کو مسلمانوں کا بڑا بنا دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مرض الوفات میں تھے، اپنی موت کے بستر پہ موجود تھے، اور فرمایا یہ آدمی کون ہے، اس کو میرے قریب کرو. وہ پھر اسے کہا کہ اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ ابو بکر امانت کس کو دیے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اے رب تیری عظمت کی قسم، انسانوں کے اندر جو بہترین انسان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو میں نے امانت دے دی. میرے محترم بھائیوں، خواہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہو وہ بھی امانت ہے، یا آپ نے علاقے کا کونسلر سلیکٹ کرنا ہو وہ ووٹ بھی امانت ہے، یا آپ نے ملک کا وزیر اعظم منتخب کرنا ہو وہ بھی امانت ہے. اور گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جن چیزوں میں ہمیں دین نے اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے اسی اعتبار پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے حالات کو بہتر بنا دیں گے. لیکن اگر ہم امانتوں میں خیانتیں کرتے رہیں گے تو پھر خیانت کا نتیجہ وہ بہتری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امانت کی پاسداری کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال إذا وصد الأمر إلى أهله فانتظروا الساعة وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفے سیدھی کر لیجئے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیے سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے نماز کے آداب میں سے ہے لباس کو سنت کے مطابق کیجئے تاکہ عبادت کا اجر پورا پورا ملے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سفزي ذكر لي
الله أكبر
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الله أكبر.
سمع الله.
ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.
الله أكبر.
الله
ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دیں، اور مومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت کریں، پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد کریں، ہمارے ملک کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، دشمنوں سے اور دوستوں کی شکل میں دشمنوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت اور حفظ و امان میں رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال و جواب سننا چاہتے ہیں، نمازیوں کا احترام ضرور کیجئے، کسی کے آگے سے گزریے نہ. سوال پوچھا ہے کہ کرسی پہ سجدہ ادا کرنے والے کے لیے قیام ضروری ہے یا نہیں. یہ ایک مشکل سوال ہے، عوام کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے. اور اس کا قاعدہ یہ یاد رکھیے گا کہ فقہا کہتے ہیں کہ جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے. جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے قیام فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قیام ہے یہ اکیلے عبادت نہیں ہے. ایسی نماز سوائے نماز جنازہ کی، کیونکہ نماز جنازہ میں دعا مقصد ہے، وہاں پہ عبادت مقصد نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ رکوع بھی نہیں ہے اور وہاں پہ سجدہ بھی نہیں ہے. لیکن جو فرض نماز ہے اس میں صرف قیام عبادت نہیں ہے، بلکہ صرف قیام عبادت ہے یہود کی. اگر آپ نے دیکھا ہو، یہود جو عبادت کرتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے ہلتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، بس یہ ان کی عبادت ہے. تو اسلام کے اندر سجدے کے بغیر صرف قیام عبادت نہیں ہے. اور جب یہ شخص زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے تو قیام بھی ان کے لیے فرض نہیں ہے، کیونکہ قیام وسیلہ ہے سجدے کا. جب آدمی سیدھا سیدھا کھڑا ہو جائے، اس کے بعد نیچے آئے، سجدہ کرے، تو یہ قیام وسیلہ ہے سجدے کا. اور سجدہ آپ نے ختم کر دیا، آپ کرسی پہ نماز بیٹھ کے سجدہ کر رہے ہیں، زمین پہ کر نہیں رہے. تو ایسی صورت میں کہ جب سجدہ نہ ہو رہا ہو تو سجدے کا جو وسیلہ قیام ہے وہ بھی فرض نہیں ہے. بہرحال اگر فقہا کی قول کا اعتبار کیا جائے تو کہا جائے گا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے بمقابلہ کھڑے ہو کر قیام کرنے کے. لیکن اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کے سجدے کر رہے ہیں اور قیام کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو وہ ایک فریضے کی ادائیگی ضرور کر رہے ہیں. اس لیے علماء نے کہا ہے دونوں طرح نماز درست ہے. جو شخص کرسی پر بیٹھ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، اور جو شخص کرسی کے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ان کی نماز بھی ٹھیک ہے. لیکن قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ صرف قیام اسلام میں عبادت نہیں ہے. اور جب آپ نے سجدے کو ختم کر دیا تو وسیلہ سجدہ قیام ہے، لہذا وہ بھی فرض نہیں ہے، دونوں صورتوں میں نماز ٹھیک ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو میری رائے یہ ہے کہ جو فقہا کا قاعدہ ہے اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ افضل ہے. مجھے کہ پہلا قاعدہ سنت موکدہ ہے احناف کے نزدیک، کیا یہ بات، یہ قول مرجو ہے، صاحب ہدایہ سے جو کچھ تسامحات ہوئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ صاحب ہدایہ نے پہلے قاعدے کو سنت موکدہ کہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو فقہا احناف نے معتبر قول ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا قاعدہ بھی واجب ہے اور تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، اور دوسرا قاعدہ فرض ہے اور تشہد پڑھنا واجب ہے. لہذا آخری قاعدہ نماز میں نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. اگر پہلا قاعدے میں تاخیر ہو گئی یا چھوٹ گیا، سجدہ صاف کرنا ہوگا. اگر تشہد چھوٹ گیا، سجدہ صاف کرنا ہوگا. اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا اور واجب بھی چھوڑ دیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی. پوچھا ہے کہ سجدے کے لیے جاتے ہوئے ہاتھ سیدھے رکھیں یا گھٹنوں پر رکھیں. گھٹنوں پر رکھنا بہتر ہے، سنت سے ثابت ہے. شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ موطأ امام مالک. اگر آپ حدیث کی کتاب پوچھیں گے تو حدیث کی کتاب کی جو اول ترین کتاب ہے اور جو تمام احادیث کی کتاب کی یعنی دستور ہے، متن ہے، حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کی جو موطأ ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے. اور اس میں ایسی ہلکی بات نہیں لکھی ہوئی، اس میں لکھا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما رائینا فی مدینہ، ہم نے مدینہ منورہ میں کسی کو نہیں دیکھا جو یہ روزے رکھتا ہو. دوسرے نمبر پہ بحر الرائق، علامہ ابن نجیم کنز کے شارح ہیں اور حنفیہ کے بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو شوال کے 6 دن عید مناتے ہیں، وہاؤلائے اہل البدع، اور یہ سب اہلیان بدعت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری عید آج نہیں ہے، ہماری عید 6 دن بعد ہے، آپ کی عید آج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عید آج تھی، آپ کی عید آج کیوں نہیں ہے؟ غلط بات. فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے. 500 علماء اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بادشاہی میں بیٹھے تھے اور انہوں نے فقہ کی کتاب بحسب احناف لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی احناف کی معتبرات ہیں آپ اٹھا کے دیکھیے تو صحیح. اس کو ابو بکر کا کیا معنی ہے؟ ابو بکر کا مطلب ہے اسلام کی طرف پہل کرنے والے، اسلام کے اندر داخل ہونے والے پہلے آزاد بالغ مرد حضرت ابو بکر ہیں. اصل نام حضرت کا عبد الرحمن ابن ابی قحافہ ہے، لیکن پہل کرنے کی وجہ سے ابو بکر کہلائے ہیں، اور یہ نام مبارک ہے اور درست ہے. ایک شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو وہ زکات کپڑے کی صورت میں ہی دے گا یا رقم دے سکتا ہے؟ اگر کپڑے کی مساوی مالیت رقم دے دے گا تو بھی زکات ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اگر کپڑے کے مساوی رقم نہیں دی تو پھر کپڑا دے گا یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کپڑے کے رقم کے مساوی ہوتی ہو وہ دینا ضروری. خاتون گھر میں اذان سے قبل نماز پڑھ سکتی ہے یا اذان کا انتظار کرے؟ دیکھیے، اذان تو بلاوا ہے مردوں کے لیے جو جماعت میں شریک ہوں گے. خاتون کے لیے جماعت بھی نہیں ہے، اس لیے خاتون کے لیے اذان بھی نہیں ہے. اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو خاتون گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. مکان کرائے پر لے کر آگے زیادہ کرائے پر دینا جائز ہے؟ یہ نفع علی الجنس ہے، یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ نے اس کے منافع بڑھا دیے ہوں. کسی سے آپ نے مکان کرائے پہ لیا، اس کے پائپ ٹھیک کر دیے، اس کی ٹیوب لائٹ پنکھے ٹھیک کر دیے، نیا کلر کر دیا، اب آپ زیادہ کرائے پہ آگے دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن محض صرف اس لیے کہ آپ کو سستا مل گیا ہے اور آپ آگے زیادہ کرائے پہ دے رہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نفع علی الجنس، اور اسلام کے اندر جنس کے بدلے میں جنس کا نفع، یہ جائز نہیں ہے. منافع جب زیادہ ہوں، یہ بات نوٹ کر لیجئے، خواہ وہ دکان ہو، فیکٹری ہو، خواہ وہ گھر ہو، خواہ وہ گاڑی ہو، اگر آپ نے اس کی کوالٹیز بڑھا دی ہیں، اس کی خصوصیات بڑھا دی ہیں، تو پھر آپ اس پہ زیادہ کرایہ لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. کیا آغا خانی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا کیسا ہے؟ کسی بھی مذہب والے کے ساتھ اسلام کے اندر کاروبار اور تجارت جائز ہے، افضل نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آغا خانی آپ کو بھی آغا خانی بنا دے. آج کل ہمارے لوگ دوسرے مذاہب سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں, ہندوؤں کی تعریف کرتے ہیں, شرم نہیں آتی. اس دن ایک آدمی ملا, وہ مجھے کہتا ہے ایسے زبردست. میں نے کہا شرم کرو, جو آدمی گائے کا پیشاب پیتا ہے اور 300 بتوں کے سامنے دن رات جھکتا ہے, آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس کی تو عقل پہ حیرت ہے. اس لیے ایسے مذاہب والوں سے دور رہنا جو آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہو, یہ ضروری ہے. ثواب, جس چیز کا نام ثواب ملے گا سے کیا مراد ہے؟ ثواب کہتے ہیں بدلے کو. ہل ثو بل کفار و ما کانوا یفعلون, کیا ہی بدلہ دیا ہم نے کافروں کو جو وہ غلط کام کرتے تھے. ثواب صرف اجر نہیں ہے, ثواب جو ہے وہ بدلہ ہے. اجر کہتے ہیں اجرت کو, وہ بھی بدلے کو. مجھے ہے کہ ملک میں انگریزی کلایا ہوا جمہوری نظام نافذ ہے, جس کے ذریعے منتخب ہو کر آنے والے حاکم 75 سالوں سے اس ملک میں اسلام نافذ نہ کر سکے. کیا اس نظام کے تحت ہونے والی ووٹنگ میں ووٹ دے کر ہم اس نظام کو, آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہ آپ رہیں نہ ہم رہیں؟ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں ہیں تو بڑی زبردست, سننے میں بھی بہت میٹھی ہیں, لیکن اس پہ عمل کرو تو بلکہ پتہ جائے گا. ایک دن بھی آپ زندہ رہے تو بڑی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شعور دے دیں گے اور مسلمان اپنی مرضی کا خلیفہ منتخب کر لیں گے تو سو بسم اللہ, اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجة الا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے اور عافیت دیں, مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں, حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں, ہمارے ملک کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیں, اور امن خوشحالی اور ہر جگہ پہ فراوانی اللہ تعالیٰ نصیب کریں. مسلمانوں کے ایمان اور مسلمانوں کی عقائد اللہ تعالیٰ اس کو روح بترقی رکھیں, استقامت نصیب کریں. وہ شیاطین جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اور بہانے بہانے سے شرارت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست اور نابود کر دیں. غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں, ان کے آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ جلد ختم کریں, اور مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور مسلمانی کی توفیق دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته. ہمارے بڑے زبردست علم دوست ساتھی ہیں رضوان احمد خان صاحب, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تالیف اور تصنیف کا بڑا شوق دیا ہے. ایک زمانے سے یہ محنت فرما رہے تھے ایک کتاب پہ, کتاب کا نام ہے سوال آپ کا جواب شریعت کا, اور اس میں ظاہر بات ہے انہوں نے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا ہے, خصوصاً حضرت لدھیانوی, ہاں حضرت مفتی شفیع صاحب, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور والد محترم سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتاب صدقہ جاریہ بنائے اور یہ عمل مبارک فرمائے. بہت زبردست محنت ہے, ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں مزید استقامت اور توفیق کے ساتھ قبول کریں. جزاکم اللہ خیرا.